نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ رب العزت نے انسان کی عجیب سرشت بنائی ہے. ہم کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے، بارش آ جائے تو، نہ آئے تو، اور صبر بھی نہیں ہوتا ہم سے تھوڑا سا، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا بہرحال معاملہ چلتا ہے. بوندیں تو چند ہی آئی تھی، لیکن سب لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر کچھ چل بھی پڑے، اس لیے مجبوراً. بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہر بات میں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تراویح مکمل کرا بھی دی، پڑھنے کی توفیق دے دی، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ ہود اور سورہ یوسف مکمل، اور سورہ رات کے دو رکوع یہ تلاوت ہوئے. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا. حضرت ہود، حضرت صالح، اور پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ ان کے پاس ہمارے رسول، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں، خوشخبری لے کر آئے، اور جب آئے تو کہا السلام علیکم، قالوا سلاما، تو انہوں نے بھی جواب دیا قال سلام، یعنی وعلیکم السلام. فما لبیسا انجا بجلن حنیز، تو فوراً انہوں نے مہمانی کے طور پر ایک بچڑا بنا ہوا لے کر آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے مہمانی کو فروغ دیا، اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں ہے غالباً ایک شخص کو ڈھونڈا کھانے میں کے لیے، کوئی تھا نہیں ساتھ میں، تو ایک شخص ملا، اس کو لے کر آئے. جب کھانے لگے تو اس نے ویسے شروع کیا تو کہا بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا بھی میں تو اللہ کو نہیں جانتا کون ہے، یعنی بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا اللہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھی میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، جب اللہ کو نہیں جانتے تھے، اس کا کھاتے ہو، اس کا گاتے نہیں ہو. وہ بیچارہ اٹھ کے چلا گیا. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ ابراہیم، یہ ہمارا بندہ، بے شک ہمیں جانتا یا نہیں جانتا، لیکن ہم اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے، ہمیں نہیں بھی مانتا پھر بھی ہم اس کو رزق دیتے ہیں، آج تم نے اس کو بھوکا اٹھا دیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبہ ہوا اور فوراً پیچھے دوڑے اور اسے پکڑ کر لائے. تو اس نے کہا کہ میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں، اور جب اٹھا دیا تھا تو اب واپس کیوں لے کے جا رہے ہو، پہلے وجہ بتاؤ پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا. تو انہوں نے بہرحال وجہ بتا دی کہ اللہ رب العزت نے، میں نبی ہوں اور اللہ نے وہی مجھ پر بھیجی کہ اس میرے بندے نے اتنے عرصے ہمارا نام نہیں لیا، اس کے باوجود ہم اسے رزق دیتے رہے. بہرحال یہ واقعہ سبب بن گیا اس شخص کے اسلام لانے کا، اور اس نے کہا کہ بے شک ہمارا رب کریم ہے، وہ نالائقوں کو بھی دیتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام نہیں لیتے، اس کے دشمن ہیں، اس کے احکام کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں رات دن، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، تمام عالم کا رب ہے، تمام جہان کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے اسلام کا سبب بنا دیا. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک مضبوط حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی قدرت بالغہ کے تحت ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے. ہاں ہمارے لیے وہ چیز اچانک ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ہاں اسی طریقے سے لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہاں پر فما لبیسا انجا بجلن، مہمان نوازی کے طور پر جلدی سے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھا. فلما را ایدیہم، جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، لا تسیلو الی نکیرہم واؤ جیسا منہ خیفا، تو پھر دل میں خوف محسوس ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ دشمن ہے، اگر یہ اچھے لوگ ہوتے، اگر یہ ہمارے دوست ہوتے تو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے. اب اگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہے اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، چونکہ وہ بشکل انسانی آئے تھے. تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈریے مت، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف آئے ہیں. تو دو مقصد کے لیے آئے تھے وہ، ایک تو یہ کہتے تھے لوط علیہ السلام کی طرف جو ان کی قوم تھی بدکاری کیا کرتی تھی، فواہش کے کام کرتی تھی، تو ان کو سزا دینے کے لیے، انہیں عذاب دینے کے لیے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا اسحاق، پھر اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب، تو نام بھی بتا دیے. تو اللہ فرما رہے ممراتو قائمتن، ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، جب پتہ چل گیا کہ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں، تو سامنے آ گئی، فضحکت اور ہنسنے لگی. فبشرناها باسحاق، تو انہوں نے اسحاق کی خوشخبری دی. ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کے آنے کی، وہ بھی آئیں گے، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب آل یعقوب میں سے ہیں. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، کہنے لگی کہ میں بوڑھی بانجھ اب بچے جنوں گی، اب میرے یہاں اولاد ہوگی، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرا خامن بیٹھا ہوا، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، غالباً 100 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب یقیناً یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے یہاں کوئی اولاد ہوگی، لیکن بعد اللہ رب العزت کی قدرت کی جب آ جائے تو پھر کوئی ناممکن ناممکن نہیں ہوتا، پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. وہی 16 سال اور 18 سال کے بچیوں کو اولاد دیتا ہے، وہی چاہے تو 80 سال اور 100 سال کی عورتوں کو بھی اولاد دیتا. تو ابن ہذا لشیء عجیب، کہنے لگی بڑی عجیب بات. اب اندازہ لگائیے اگر 100 سال کی وہ تھی، 5-10 سال بھی چھوٹی ہوئی تو 90-95 کی یہ بھی ہوں گی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رات دن تم عجائبات دیکھتی ہو پھر بھی تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھرانے والوں، اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم پر تو رات دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، رات دن مشاہدے کرتی ہو، اس کے باوجود تم تعجب کرتی ہو. تو یہ تعجب یقیناً ایک فطری تھا، یہ نہیں تھا کہ انہیں اعتقاد نہیں تھا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی قدرت پر اعتقاد تھا، لیکن اس عمر میں عام طور پر چونکہ اولاد نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے اس کے تعجب کا اظہار کیا. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالی حمد والے بھی ہیں، قابل حمد ہیں، اور بزرگی والے بھی ہیں. اور یہ خوشخبری سنا کر حضرت لوط کی طرف چلے گئے. قوم لوط، آپ کو پتا ہے کہ چونکہ بدکاری بدفعلی کیا کرتی تھی، ایسے کام کرتی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، تو ان کو جب یہ معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ عذاب کے لیے آئے ہیں، تو یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ ان کے اوپر، ان کے لیے عذاب لے کر آپ کیوں آئے ہیں، اور تھوڑی مہلت مل جاتی شاید مان جاتے، شاید توبہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرمائے ان ابراہیم علی حلیم اواہم منیب، ابراہیم جو ہیں ہمارے بڑے حلیم اور بردبار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، یعنی نرم دل تھے. ان کو اس کا احساس ہوا کہ ایک دفعہ عذاب آ گیا تو قوم تو تباہ ہو جائے گی ساری، تو ان فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ہذا، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ جانے دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اب آ گیا. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، مہلت اسی وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو بس ہوگا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، یہ وہ عذاب لے کر آئے ہیں جو واپس نہیں ہوگا، اب لوٹے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو قوم کا فیصلہ کر لیا عذاب دینے کا، تو پھر کبھی عذاب واپس نہیں ہوا، سوائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، کہ انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے، عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، یعنی ساری قوم میدان میں نکل آئی اور میدان میں نکل کر توبہ استغفار کرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی لے آئے، دودھ پلاتے بچوں کو مائیں لے کے آ گئیں اور سب نے دودھ چھڑا دیا، ان بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا، ادھر سے بھیڑ بکری کے بچے وہ بھی رونے اور چلانے لگے، یعنی سب بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا تاکہ خوب روئیں اور اللہ کی رحمت کو پکار۔ یہ رونا اور زاری عاجزی یہ بڑی چیز ہے، سب مل کر جو روئے صدق دل کے، صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے کہ جن کا عذاب جو ہے وہ جب انہوں نے آثار عذاب دیکھے تھے تو انہوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی اور عذاب کو واپس لوٹا دی۔ اس کے علاوہ کسی قوم پر جب عذاب آ گیا تو چونکہ اول تو اچانک آیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ عذاب ہوگا کہ نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ نہانے کے لیے جائیں اچانک سمندر میں طغیانی آ جائے اور سمندر لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دے، پھر کہاں جائے پناہ ملتی ہے، ہم وہاں جا کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کی زندگی ہم بسر کرتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ رب العزت ہم بلا دیتے ہیں، اسی قدرت کو یاد رکھنا چاہیے، وہ چاہے تو آنے واحد کے اندر جو ہے وہ ایسی ہوائیں بھیج دے، ایسی بارشیں بھیج دے، پانی کی طغیانی بھیج دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلی رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، سخت گرمی ہوئی، اتنی گرمی کہ پوچھئے مت، اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ایک میدان میں بادل آیا اور وہاں پر ایسا لگا کہ بس یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں، ساری قوم نکل کے میدان میں جمع ہو گئی اس بادل کے نیچے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس بادل میں سے آگ برسا دی، اس قوم کو تباہ کر برباد کر دیا۔ وہ قوم جرم یہ کرتی تھی کہ کم ناپتی تھی، کم تولتی تھی، یعنی اور جو ان کے جرائم یا گناہ ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی طور پر جس جرم میں وہ مبتلا تھے وہ کم تولنا اور کم ناپنا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس کے کتنے طریقے ہم نے سوچ رکھے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بڑے ہنر مند سمجھتے ہیں کہ صاحب ایک کلو کی چیز جو ہے وہ ہم تین پاؤ دے رہے ہیں، اور یہ سب چیزوں میں گیس کے لیے چلے جائیں، پیٹرول لینے کے لیے چلے جائیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی پیٹرول پمپ صحیح ہو تو ہو، ورنہ شاید ہمارا کسی کے بارے میں بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح پیٹرول دیتا ہوگا، اور باقاعدہ یہ ایک فن سمجھا جاتا ہے، ہنر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قوم جس کو ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے وہی سب سے آگے آگے ان کاموں میں، باقی قومیں شاید ہم سے پیچھے ہوں لیکن آج مسلمان قوم ان چیزوں میں سب سے آگے ہے، اور باقاعدہ جب ایسے برے کام کر لیتے ہیں تو فخریہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں کہ صاحب آج میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، یہ فرشتے یہاں سے رخصت ہوئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ تین فرشتے تھے، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ تین فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کر، اور خوشخبری دینے کے بعد یہاں سے پھر قوم لوط کی طرف چلے گئے جو غالباً 10-15 کلومیٹر، یہ 10-15 مائل دور تھے، وہاں پر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا، اچھا یہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں قوم کو ان کے اعمال کے مطابق، یہ لڑکوں کی شکل میں آئے اور انہی بدکاریوں میں وہ قوم مبتلا تھی، اور خوبصورت لڑکے بن کر آئے فرشتے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو کہا کہ ھذا یوم عصیب، آج بڑا مشکل دن، یعنی میرے مہمان ہیں یہ، لیکن یہ نو عمر ہیں اور قوم کا جو حال ہے وہ ہے، قوم تنگ کرے گی، تکلیف پہنچائے گی۔ قال وجاءه قوم يهرعون اليه، بس جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ تین آدمی آئے ہیں تو وہ بھی آ گئی، یہاں تو اور محاصرہ کر لیا ان کے گھر کا۔ اس سے اندازہ لگائی کہ ڈٹائی کے ساتھ، بےغیرتی کے ساتھ گناہ پر آمادہ ہوگا، ان کو اس کی بھی شرم نہیں تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کیا کہیں گے یا کوئی اور کیا سمجھے گا، لیکن انہوں نے گھیر لیا اور مطالبہ کرنے لگے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ وجاءه قوم يهرعون اليه وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ ایسا برا عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تم برا مت سوچو،
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اثر لكم، یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، شادیاں کر لو. اور بعد نے کہا اس سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام کی بیٹیاں ہی نہیں بلکہ قوم کی جو بیٹیاں تھیں، چونکہ نبی باپ ہی ہوتا ہے قوم کا، اس لیے وہ جتنی تھیں اس ان سب کے بارے میں کہا کہ تم بجائے اس برے عمل کے یہ لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کرو، شادیاں کرو، اور جائز ذریعے سے تم ان کی طرف آؤ، جائز طریقے سے ان کی طرف آؤ. قال یا قوم ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ طہارت کا سبب ہے، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تحزنی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہ کرو. اور پھر فرمایا علیہ سے منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اے قوم سارے کے سارے تم ایسے ہی ہو، علیہ سے منکم رجل الرشید، ایک بھی آدمی بھلا نہیں تم میں؟ کہنے لگے لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، تو یہ پتا ہے کہ لڑکیوں سے ہمارے زیادہ رغبت نہیں ہے. قالوا لقد علمت، آپ جانتے ہیں، ما لنا في بناتك من حق، ان لڑکیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ ان کی طرف ہماری رغبت ہے. انك لتعلم ما نريد، ہم جو ارادہ رکھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. تو یہ بات ان بدبختوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہی. اب حضرت لوط علیہ السلام ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو مہمان ہیں یہ چونکہ بشکل انسانی لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وہ ہیں، اس لیے بیچارے پریشان ہو رہے تھے. تب فرشتہ نے ان سے کہا کہ آپ چھوڑیے اور جانے دیجئے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں اور اس قوم کو سزا دینے کے لیے آئے. چنانچہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر کو کھولا اور فرشت اور زمین کے تہ کے نیچے اس کو لے گئے. غالباً تین بستیاں تھیں، تینوں بستیوں کو حضرت جبریل امین نے اپنے پر پر اٹھایا اور بعض روایت کے مطابق ہتھیلی پر ہاتھ پر اٹھایا اور اس کو اوپر لے گئے آسمانوں کی طرف. اتنا اوپر لے گئے کہ فرشتوں نے اس بستیوں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اوپر سنی اور وہاں پر لے جا کر اس کو اس طرح پلٹ دیا جس طرح روٹی توے پر پلٹی جاتی ہے، کیونکہ جیسا برا عمل کرتے تھے اللہ نے اس کے مطابق ان کو سزا بھی دی، کیونکہ کام الٹے کیا کرتے تھے اس لیے سزا بھی ان کو یہی دی گئی کہ اوپر سے لے جا کر ان کو پلٹا گیا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی بلکہ قرآن مجید میں ہی ہے کہ بعد میں پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور ہر پتھر نشان زد تھا، یعنی اس پتھر پر نام موجود تھا کہ یہ پتھر کس کو لگنا ہے. چنانچہ وہ پتھر اس طرح سے ان پر برسے کہ وہ اس سے تباہ بھی ہو گئے. تو دونوں معاملے ہو گئے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی اور اس کے لے جا کر پٹخ بھی دیا گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج تک جس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے وہاں پر اب سمندر جو گزرتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، وہاں پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا آج تک، یعنی اس کی نوسط موجود ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ برائی بے حیائی کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور نیک اعمال کی طرف رغبت رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی برائیاں بھی ہم میں موجود ہیں آج اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں اہل تقویٰ میں شمار فرمائیے، اپنے نیک صالح بندوں میں ہمارا نام لکھ لیجئے. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ کون سی برائی ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہوتی؟ آپ تو قریب ہیں، نالائقوں پر کرم فرماتے ہیں، ہم جیسا نالائق کون ہوگا؟ اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں عذاب سہنے کی سکت نہیں ہے، اے اللہ ہم میں عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ ہم بے شک سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آپ تو کریم ہیں، اپنا کرم فرمائیے، رحم فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرمائیے، اور صرف اپنے ہی لیے نہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی یا اللہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو اور ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دیں، یا اللہ عذاب نار سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، یا اللہ یہ عشرہ اولا اب ختم ہو رہا ہے اور رحمت کا عشرہ، یا اللہ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے رحمتوں میں لے کر اے اللہ مغفرت ہماری فرما دیجئے، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، زکات کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیرے لیے ہو، اے اللہ ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے، یا اللہ انتشار و افتراق سے بچا لے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.